کے نبی مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہلا لاکھ کا ہے نام، ذات نبی مرکز یکجہتی اسلام۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا وحبیب الہ العالمین الذی سمی فی السماء احمد وفی الارض نبی ابی القاسم محمد۔ اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، وجعلنا من انصاره وآوانه والمستشهدين بين يديه۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے آپ تمام احباب کو جشن صادقین کے عنوان سے ہدیۃ تبریک عرض کرتا ہوں، اور خدا کے حضور یہ دعا ہے کہ پروردگار ہمیں آج کی اس شب میں اور کل کے دن میں جو خاص فضیلتیں عنایتیں پروردگار اس خاص موقع پر نازل فرمائے گا اپنے خاص بندوں پر، ہم التجا کریں گے کہ خدا ان فضیلتوں اور ان سعادتوں سے ہمیں بھی ہمکنار فرمائے۔ ایک درود پھر پڑھ لیجیے گا محمد و آل محمد۔ اذان محترم، میں آپ کی خدمت میں، علماء کرام تشریف فرما ہیں اور بزرگان ہیں ہمارے، ان کی موجودگی میں مناسب نہیں ہے کہ طالب علم جسارت کرے، لیکن چونکہ امر جو ہے ادب کے اوپر فوقیت رکھتا ہے، تو میں ان کے حکم پر چند عرائض آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ بنیادی طور پہ اللہ کے نبی کے بارے میں ایک خاص حساسیت ہے کہ جس کا اظہار پروردگار نے قرآن مجید میں جگہ جگہ پر اس حساسیت کا اظہار کیا ہے۔ میں ایک آیت آپ کی خدمت میں، سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 65 ہے، 65، کہ جس میں پروردگار نے اللہ کے اپنے نبی کے بارے میں امت کی ذمہ داریوں سے متعلق ایک خاص نقطے کو بیان کیا ہے۔ خود آیت نمبر 64 میں بھی اسی موضوع پر بات ہوئی ہے، لیکن میں آیت نمبر 65 سے ہی اپنی بات کا آغاز کروں گا۔ آپ اندازہ کر لیں، اس آیت میں آغاز جو اللہ نے کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا ربک، کہ تیرے رب کی قسم، یعنی قسم کھائی ہے خدا نے اپنی، لیکن اپنی نسبت صرف رسول اللہ کی طرف دی، یعنی ایک دفعہ سمجھے کہ تمام خلقت کو ہٹا کے ربکم نہیں کہا، یعنی تم سب کے رب کی قسم نہیں، فلا و ربک، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ لوگ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے، کوئی بھی فرد ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ یہ اپنے معاملات میں فیصلے کا اختیار آپ کو نہ دے دے۔ یعنی کوئی بھی انسان، کوئی بھی شخص صاحب ایمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنے معاملات میں فیصلے کا اختیار نبی کو نہ دے دے۔ اچھا، فیصلے کا اختیار نبی کو دے دیا، بات بن گئی؟ نہیں، ایک قدم اس سے بھی آگے. ثم، پھر، ثم لا یجدو فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر آپ جو فیصلہ کر دیں اس فیصلے کے بارے میں دل میں بھی کوئی اعتراض نہ رکھتا ہو. ایک دفعہ تو ہوتا ہے نا زبان سے کہہ دینا کہ یہ غلط ہے، زبان سے اظہار کر دینا کہ نہیں یہ کیا کر دیا آپ نے. نہیں، پہلا مرحلہ، جب تک اپنے معاملات میں فیصلے کا اختیار آپ کو نہ دے دیں صاحب ایمان نہیں ہو سکتے. پھر جب آپ فیصلہ کر دیں تو اس فیصلے کے بارے میں دل میں بھی اعتراض نہ گائیں. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اس فیصلے کے آگے ایسے تسلیم ہو جائیں جیسے تسلیم ہونے کا حق ہوتا ہے. کچھ کام ایسے ہوتے ہیں نا، یعنی انہوں نے ایسے کیا جیسا حق تھا. جیسے کچھ لوگ مختلف کام ہیں، کوئی بندہ گاڑی ایسی چلائے کہتے ہیں ایسے گاڑی چلا رہا ہے جیسے گاڑی چلانے کا حق ہے. یعنی کیا مطلب؟ کہ بہترین چلا رہا ہے. جتنے بھی شرائط ضوابط ایک گاڑی کو بہتر چلانے کے لیے بنتے ہیں ان سب کا لحاظ کرتے ہوئے چلا رہا ہے، کہتے حق ہے، جیسا حق تھا ویسا ہی کر رہا ہے. اور یہاں کہا ہے ایسے تسلیم ہو جائے آپ کے فیصلے کے آگے جیسے تسلیم ہونے کا حق ہے. واضح ہو گئی بات. خدا کے نزدیک کوئی بھی بندہ اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے معاملات میں اختیار فیصلے کا نبی کو نہ دے دے، اور جب نبی کسی بات میں فیصلہ کر دے تو پھر وہ اس فیصلے پر دل میں بھی اعتراض نہ رکھتا ہو. اچھا، یہاں پہ دو باتیں سمجھ لیں. ایسا انسان جو نبی کے آگے تسلیم ہو جائے گا، نبی کے فیصلے کے آگے تسلیم ہو جائے گا، خدا کے نزدیک وہ صاحب ایمان ہے. یہاں سے بات سمجھ میں آتی ہے، ممکن ہے کوئی فرد لوگوں کی نظر میں صاحب ایمان ہو، کوئی انسان لوگوں کی نگاہ میں بہت بڑا متقی پرہیزگار ہو، لیکن حقیقت جو ہے وہ ہے کہ خدا کے نزدیک اس کی اہمیت کتنی ہے، خدا کے ہاں اس کا رتبہ کتنا ہے، آیا خدا اس کو صاحب ایمان قبول کرتا ہے یا نہیں. تو پس اللہ کے نزدیک ایمان کی جو بنیادی نشانیوں میں سے ایک یہ قرار دیا کہ نبی نے جو فیصلے کر دیے ہیں ان کے آگے تسلیم ہو جائے، اس کے آگے دل میں بھی اعتراض نہ لائے. اب میں چند جزیات عرض کرتا ہوں. مثلا اللہ کے نبی کو اس دنیا سے پردہ فرمائے 1400 سال ہو گئے، لیکن ان جو اعلان نبوت سے لے کر پردہ فرمانے تک کا جو دورانیہ ہے، اس دورانیے کے اندر اللہ کے نبی نے فیصلے کر دیے ہیں. بنیادی ترین ایک انسان کو زندگی گزارنے کے لیے جتنے بھی مراحل طے کرنے ہوتے ہیں ہر مرحلے کے بارے میں نبی کا فیصلہ موجود ہے. اور ہم میں سے ہر ایک اس مجلس میں، اس محفل میں، میلاد میں موجود جوان بزرگ مجھ سمیت، ہم سب ذمہ داری کیا ہے؟ جب بھی مجھے پتہ چلے کسی بھی معاملے میں یہ نبی کا فیصلہ ہے تو وہاں پہ یسلم و تسلیما، وہ ذمہ داری ہے. اگر یسلم و تسلیما نہ ہوا پتہ چلنے کے بعد بھی تو پھر ایمان دل سے رخصت ہو گیا، پھر ایمان نہیں ہے. اب میں چند مثالیں عرض کرتا ہوں. مثلا اب اللہ کے نبی نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ مظلوم کی حمایت کرو گے اور ظالم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ گے، یہ اللہ کے نبی کا فیصلہ ہے. اب اگر میں مظلوم کی حمایت نہ کروں اور ظالم کے خلاف کھڑا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وولٹیج میں فرق ہو سکتی ہے. مثلا ہو سکتا ہے کہ میں ظالم کو روکنے کی پاور نہیں رکھتا، کم سے کم اس کو برا بھلا کہنے کی پاور رکھ سکتا ہوں تو وہ کروں گا، وہ نہیں رکھتا تو کم سے کم دل میں اس کے ساتھ اظہار ناراضگی رکھو، اظہار بغض کرو، دل میں کرو، یعنی اس کی کیٹیگرائز موجود ہیں. اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے فیصلہ کر دیا تھا کہ زندگی کس ڈھنگ پہ گزارتی ہے، بتا دیا تھا. چند چیزیں میں آج کی اپنی گفتگو میں عرض کروں گا. کچھ چیزیں اللہ کے نبی نے کر کے دکھائیں، کچھ چیزیں آپ نے بیان کی ہیں، سب محفوظ ہیں. میرے اور آپ کے پاس اس کو عموماً ایک لفظ جو استعمال ہوتا ہے پورے عالم اسلام کے اندر، ایک لفظ مشترک ہے، وہ کیا ہے؟ سنت. اللہ کے نبی کی سنت، سنت پیغمبر، سیرت پیغمبر. سنت کے بارے میں اب یہ ایک بات بھی ذہن میں رکھیں کہ بعض اوقات جب لفظ سنت کا یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اکثر کے ذہن میں ایسا آتا ہے کہ جیسے مکتب اہل بیت کے ہاں اللہ کے نبی کی سنت کے بارے میں کو بہت زیادہ تفصیلات موجود نہیں ہیں، بظاہر ہو سکتا ہے کسی کو ایسا لگے، یا اس وجہ سے بھی کہ زیادہ اس کے اوپر بات نہیں ہوتی، اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ سنت کا یہ لفظ زیادہ رائج نہ ہو دماغوں میں. اب میں آپ کو ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اب سنیں امام کیا کہہ رہے ہیں، چھٹے امام فرما رہے ہیں، مجھے یہ بات پسند نہیں کہ کوئی مسلمان اس حالت میں اس دنیا سے جائے کہ نبی کی سنتوں میں سے کوئی ایک سنت بھی رہ گئی ہو جس پر اس نے عمل نہ کیا ہو. نبی کی سنتوں میں سے کوئی ایک سنت بھی اگر رہ گئی ہو جس پر اس نے عمل نہ کیا ہو، امام کہہ رہے ہیں کہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا. یعنی امام کہہ رہے ہیں میں راضی نہیں ہوں ایسی موت پہ کہ یعنی 60 سال زندگی گزاری، 70 سال زندگی گزاری، 50 سال زندگی گزاری اور اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل بھی نہیں کیا، اور سب پر عمل کیا، ایک رہ گئی جس پر عمل نہیں کیا. امام کہہ رہے ہیں مجھے پسند نہیں یہ بات کہ کوئی ایک سنت بھی رہ جائے. تو بس سنت پیغمبر، جو نبی نے کہا جو کیا وہ آپ کی سنت ہے. اور معصومین علیہ السلام کے گھروں میں سنت کی اس قدر پابندی، امیر المومنین کے گھر میں ایک کنیز جو کا آٹا تھا، تو وہ اس زمانے میں یہ پتھر کی چکی پہ آٹا پیستے تھے، تو آج کی طرف زیادہ باریک آٹا نہیں ہوتا تھا، تو یوں اس کا چھلکا، زیادہ کھردرا چھلکا آٹے کے اندر رہ جاتا ہے. امام علیہ السلام، مولا علی نے دیکھا کہ آپ کے گھر کی ایک کنیز نے، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آئمہ کے گھر میں سنت کی پابندی کس حد تک تھی، اس کنیز نے دیکھا کہ آٹا جو ہے وہ زیادہ ہی اس کے اندر چھلکے، اس کے جو کے زیادہ ہیں، اس نے آٹے کو چھلنی میں ڈالا اور آٹے کو چھاننے لگی. امیر المومنین کی نظر پڑی، کہا یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا مولا یہ آٹا چھان رہی ہو تاکہ روٹی نرم بن جائے، اس کے ساتھ سخت ہوتی ہے. کہا خبردار ان چھلکوں کو واپس ڈالو، پھر اس آٹے کو اسی طرح گوندو. اس نے پوچھا کس لیے، سوال کیا. اب جملہ سنیں، جواب امیر المومنین کا، بہت سارے جوابات دیے جا سکتے تھے، امیر المومنین اس کی نیوٹریشن کے حوالے سے بات کر سکتے تھے، میڈیکل حوالے سے بات کر سکتے تھے، بہت ساری باتیں کی جا سکتی تھی، لیکن مولا نے کیا کہا، خبردار آٹے کو چھاننا مت، اس کے چھلکوں سمیت کرو، کیونکہ میرے نبی کی سنت یہی ہے. یعنی نبی کی سنت یہی ہے تو اس کے خلاف نہیں، یعنی اس قدر باریکیوں میں جا کے جزیات تک میں اہل بیت کے گھر کے اندر احیاء سنت تھے. اچھا، دوسرا نقطہ، اب یہ بات بھی بہت اہم ہے، ہمارے ہاں رسول خدا کی سنت کو کتنا بیان کیا گیا ہے. ہمارے مکتب کے متاخرین، ابھی کے جو بڑے علماء، آخری جن کے نام بہت بڑے علماء جو گزرے ہیں، ان میں ایک بہت بڑا نام ہے علامہ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی، صاحب تفسیر المیزان، جنہوں نے المیزان تفسیر لکھی ہے، بہت بڑے مجتہد ہیں، ہمارے بیسیوں علوم کے مجتہد ہیں، بڑی شخصیت ہیں. علامہ نے اللہ کے نبی کی سنتوں کو ایک کتاب میں جمع کیا اور مستند اور صحیح روایات میں سے 1000 سنتوں کو بیان کیا ہے. اللہ کے نبی کی 1000 سنتیں روایات کے ساتھ بیان کی ہیں. سنن النبی کتاب کا نام ہے, اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے. اچھا, اس کتاب میں سے میں ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جو آج کی اس محفل میں جتنا ابھی وقت ہے اس کے حساب سے, کہ ایک سنت جس کو میں آپ کی خدمت میں ذکر کروں اس آیت کی بنیاد کو ذہن میں رکھتے ہوئے, کہ اگر نبی نے فیصلہ کر دیا ہے تو پھر ہماری ایک ہی ذمہ داری بنتی ہے, یسلم تسلیم, تسلیم ہونا اس کا. اب علامہ نے جو روایت نقل کی ہے یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے, بتانے والا اہم ہوتا ہے کہ یہ بتا کون رہا ہے, اس سنت کے بارے میں بتانے والا کون ہے یہ اہمیت رکھتا ہے. یہ جو روایت آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں اس کے راوی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے. راوی اس کے امام حسین علیہ السلام, اور امام حسین علیہ السلام نے بھی اس کو نقل کیا ہے اپنے بابا مولا علی علیہ السلام سے. فرمایا تفصیلی روایت ہے, اللہ کے نبی کے لوگوں کے ساتھ ملاقات کرنے, لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے, لوگوں کے ساتھ جو اللہ کے نبی کا رویہ تھا, بیہیویئر تھا, اس کے بارے میں امام حسین علیہ السلام بیان کر رہے تھے. آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کو, اپنے سے ملنے والوں کو عزت دیا کرتے تھے, تکریم کرتے تھے, ان کا احترام کرتے تھے, چاہے ان کے پاس کوئی بھی آئے, کوئی امیر و کبیر آئے اس کا بھی احترام و اکرام, اگر کوئی فقیر کوئی غریب انسان آئے اس کا بھی اسی طرح تکریم و عزت کرتے تھے. یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے کہ جو بھی آپ کے پاس آئے آپ اس کو عزت دیتے ہیں. اب چند اس کی مثالیں جو بیان ہوئی ہے وہ سن لیجئے گا. مثلا کس حد تک اللہ کے نبی لحاظ کرتے تھے. اب جیسے کسی کی طرف اشارہ کرنا ہو, کسی کی طرف اشارہ کرنا ہو, یا کسی کو اشارہ کر کے بلانا ہو, یا کسی کو دکھانا ہو اشارہ کر کے, تو ہم سب کی عادت جب بھی ہم میں سے بھی کوئی مجھ سمیت ہم اشارہ کرنا چاہیں تو اشارہ کرتے ہوئے ہم انگلی سے اشارہ کریں. ایسا ہی ہے, میں جوانوں کی محفل میں سوال پوچھ کے ٹیسٹ بھی کرتا ہوں, مطلب اس جگہ کا کسی چیز کا پوچھ کے بتاتا ہوں, اشارہ کر کے دکھائیں فلاں چیز کہاں پر ہے, تو پورے مجمع نے انگلی سے ہی اشارہ کیا کہ وہ وہاں پر ہے. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے نبی کسی کی طرف اشارہ کرنا ہوتا تو پورے ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے, انگلی سے نہیں کرتے تھے. یہ پورے ہاتھ کا اشارہ یہ تکریم ہے, عزت ہے. میں نے اس کو پریکٹیکلی سمجھایا تب جا کے سمجھ میں آئی بات. بس یہ چھوٹا بچہ یہاں پہ بیٹھا ہوا, اٹھو بیٹا, میری طرف دیکھے گا, اٹھو آپ بیٹھے, بیٹھ جاؤ, درست دیکھا آپ نے, آپ دوبارہ دیکھیں, اٹھیں بیٹھ, بیٹھ جائیں. ان دونوں اشاروں میں فرق تھا. پہلے اشارے میں تکریم نہیں نظر آ رہی تھی, اس دوسرے اشارے میں کہ جس میں پورا ہاتھ استعمال کیا, گویا اشارے میں بھی اللہ کے نبی کسی کی توہین کو برداشت نہیں کرتے تھے. اسی طرح جب کسی کو آواز دی جاتی ہے, پکارا جاتا ہے, ہر علاقے کا اپنا ایک دستور ہے. ایران میں کسی کو پکارنا ہو تو یا اللہ کہہ کر آواز دیتے ہیں, کوئی بھی یا اللہ کہے اگلا بندہ متوجہ ہوتا ہے کہ کوئی آواز دے رہا ہے. عرب میں محمد کہہ کے آواز دیتے ہیں. عرب کے اندر کسی کو آواز دینی ہو محمد مطلب آواز دے رہے ہیں, نام نہیں ہے اس کا. تو میں نے پھر پوچھا بھی ہمارے ہاں بھی آواز دینے کا ایک طریقہ ہے, جی دیں ذرا کوئی کوشش کریں. ہم اگر آواز دیں تو کیا کہتے ہیں, پنجاب میں ہو تو اوئے, کراچی میں ہو تو ابے, اور آج کل جو ہمارے جوانوں نے شروع کیا ہے ہیلو, ایسا ہی ہے نا. اللہ کے نبی جب بھی کسی کو پکارتے, عربوں میں پکارنے کے دو طریقے تھے. ایک تھا عام طریقہ, مثلا یا زید, یا زکریہ, یا ابراہیم, ایک یہ ایسا انداز ہے جس میں سب لوگ بلاتے ہیں. لیکن اگر کسی کو بلانے کے لیے ایسا لفظ استعمال کرے کہ اس لفظ کی وجہ سے پتہ چلے کہ بلانے والا جس کو بلا رہا ہے اس کی بہت عزت کرتا ہے, تو اس میں عرب کنیت سے آواز دیتے تھے, نام نہیں لیتے تھے, یا ابا الحسن, گویا پکارنے والا جس کو پکار رہا ہے اس کا احترام کرتا ہے, اس لیے کنیت سے بلاتا ہے. اب سنیں ہمارے نبی کی سنت, اللہ کے نبی جب بھی کسی کو پکارتے تو اس کی کنیت سے پکارتے تھے. اچھا, بعض اوقات کوئی نیا بندہ آیا ملاقات کے لیے, اب نئے بندے کا نام تو پتہ نہیں ہے, کنیت تو پھر معلوم نہیں ہوتی. تو اللہ کے نبی کی ایک عادت تھی, آپ کو جب کسی کا پتہ نہیں ہوتا تھا نام یا کسی کی کنیت, تو آپ اسے ایک کنیت خود دیتے تھے, یا ابا عبد الرحمن, ابا عبد الرحمن یعنی رحمان کے بندے کے بابا, یعنی اس کا جو بھی بیٹا ہوگا یقیناً رحمان کا بندہ ہوگا, یا ابا عبد الرحمن. کوئی دیہاتی بیچارہ آیا تھا ملنے, اپنی باری کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا, آپ نے آواز دی یا ابا عبد الرحمن. اب اس نے دیکھا کہ کس کو بلا رہے, جو کوئی قریب تھے انہوں نے کہا تمہیں آواز دے رہے ہیں چونکہ تمہارا نام ابھی معلوم نہیں ہے, جب کسی کا معلوم نہ ہو تو اس کنیت سے پکارتے ہیں. مجھے کنیت سے پکارا ہے؟ ہاں. کہتے میرے تو قبیلے میں کسی نے مجھے آج تک کنیت سے نہیں پکارا ہے, ہمارے ہاں تو بڑے بڑے امیروں کو سرداروں کو کنیت سے پکارتے ہیں, ہم غریبوں کو کون کنیت سے پکارتا ہے؟ کیا یہ نبی کا دربار ہے, یہ کسی بادشاہ کا دربار نہیں ہے, یہاں عزت و تکریم دی جاتی ہے, یہاں لوگوں کے دلوں کو جوڑا جاتا ہے. تمہیں عزت دی ہے, دوڑ کے گیا ہاتھوں کو بوسا دیا. اللہ کے نبی نے کہا چونکہ تمہارا نام نہیں معلوم تھا اس لیے تمہیں اس نام سے پکارا, اب تم اپنی کنیت بتاؤ تاکہ ہم تمہیں تمہاری کنیت سے پکارے. عزت و تکریم دینا. اس وقت میں اور آپ جس معاشرے میں جس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں, ہمارا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بن چکا ہے, ہر بندہ اس کوشش میں ہوتا ہے کہ دوسرے کی انسلٹ کر دے, کسی بھی طرح موقع ملے, موقع ملے تو انسلٹ کر دے, پشیمان کر دے, اس کو حیران کر دے. مثلا بعض اوقات ہوتا ہے یہ گھروں میں, محلوں میں, جہاں بھی لوگ رہتے ہیں, کوئی بندہ کوئی نئی چیز پہن کے آ گیا, مثلا نئے واسکٹ پہن کے, نیا سوٹ پہن کے آ گیا, ہمارے سامنے آ گیا اس کی بدبختی بیچارے, ماشاء اللہ سوٹ پہنا ہے بڑا, کتنے میں لیا؟ او بےچارا یار 2000 میں لیا تھا, سلائی ڈال کے 3500 کا پڑتا. لے 3500, میں تو 1000 میں بھی نہ لوں. یہ کیوں ایسا کہہ رہے ہو؟ کیوں ہم نے ایسا کہا؟ ہم چاہ رہے ہیں کہ تذلیل کریں, انسلٹ کرنا چاہ رہے. کسی نے فرض کرے کسی نے میلاد ہوا, کوئی بھی خوشی کا موقع ہوا, گھر میں کوئی چیز بنائی, بنا کر کھلانے کے لیے, تقسیم کرنے کے لیے ہمیں بھی بلایا, دی, پہلا نوالہ لیتے ہی فوراً کہیں گے کہاں سے بنوائے؟ فلاں جگہ سے. ہم سے پوچھ لیتے پہلے, تمہیں بتاتے, اس طرح تھوڑی بناتے ہیں. وہ میزبان بھی بیچارہ ایک دفعہ خجالت پریشان کیا ہو گیا, اور یہاں پہ آئیں پھر اللہ کے نبی کی بارگاہ, وہ غریب بندہ تھا مدینے کا, کہیں سے اسے انگوروں کے کچھ خوشے کہیں سے ملے, غریب کے دل میں اٹھی خواہش, یہ خود نہیں کھاتا اللہ کے نبی کے لیے تحفے میں لے کے جاتا ہوں, آج تک کبھی تحفہ نبی کو دے نہیں پایا ہوں, آج یہ انگور کہیں سے ملے. دوڑ کے گیا سرکار کے پاس, آپ کے محفل میں آیا, اصحاب بھی بیٹھے ہوئے تھے, یا رسول اللہ کچھ انگور لایا ہوں, آپ تناول فرما کر مجھے شرف بخشیں گے؟ کہا یقیناً لے آؤ. اللہ کے نبی کا معمول یہ تھا کہ کوئی بھی کھانے کی چیز آپ کے لیے لے کر آتے, آپ اس میں سے ایک آدھ نوالہ کھاتے اور پھر محفل میں موجود باقی لوگوں میں تقسیم کر دیتے, یہ آپ کی معمول تھی. اس نے انگوروں کے وہ خوشے چند آپ کے سامنے پیش کیے, آپ نے بسم اللہ پڑھا, ایک کو کھایا, پھر دوسرا اٹھا کے کھایا, تیسرا بھی کھا لیا, چوتھا بھی کھایا, پانچواں بھی کھایا, جتنے دانے تھے سارے کھا لیے. مسکرا کر اس کو کہا, خدا تمہیں بہترین اجر دے. خوشحال خوشحال کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ نبی کے دربار سے چلا گیا. اب جو باقی ساتھی بیٹھے ہوئے تھے وہ حیران تھے کہ بھئی آج کیا ماجرا ہو گیا, پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کچھ کھانے کے لیے آئے اور ہمیں دے ہی نہیں, اللہ کے نبی ہمیں پوچھے ہی نہیں. تو انہوں نے کہا, یا رسول اللہ آج ہمیں آپ نے شرف ہی نہیں بخشا. اب سنیں, کہا اصل بات یہ ہے, جب میں نے پہلا دانہ انگور کا کھایا تو وہ انگور کھٹا تھا, اب میں نے دیکھا تو وہ سارے انگور ایک جیسے تھے, میں نے وہ سارے انگور کھائے کھٹے تھے, تمہارے پاس اس لیے نہیں بھیجا کہ تم میں سے کوئی ایک بھی اگر انگور کا دانہ منہ میں ڈال کے اسے یہ کہہ دیتے کہ یہ کھٹے ہیں تو اس کا دل پشیمانی میں ڈوب جاتا, شرمندہ ہو جاتا کہ پہلی دفعہ نبی کو کچھ کھلانے لایا تھا وہ بھی کھٹے انگور کھلا دیے. میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے دربار سے شرمندہ ہو کر واپس جائے, میں اسے عزت و تکریم کے ساتھ بھیجنا چاہتا تھا. یعنی یہ سنت ہے نبی کی, عزت و تکریم دینا, توہین نہ کرنا, جواب میں محبت سے پیش آنا. میں اندازہ ہے کہ یہ وقت زیادہ ہو چکا ہے, کہنے کو اور بہت کچھ ہے, ایک دو باتیں بس آپ کی خدمت میں اسی کو خلاصہ کرتے ہوئے. عزت و تکریم دینا اس گھرانے نے امت کو سکھایا ہے, اب جو ان سے جڑے گا تو لوگوں میں عزت بانٹتا پھرتا ہوا نظر آئے گا, اگر کوئی تذلیل کرتا ہوا نظر آئے تو کم سے کم یہ جان لینا چاہیے تعلق اس خاندان کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے. چونکہ صادقین کی ولادت ہے, اسی موضوع پہ چھٹے امام کا ایک واقعہ اور روایت سنا کہ آپ کی زحمت تمام, نتیجہ تن ایک دو باتیں عرض کروں گا. بنو ہاشم میں سے ہی ایک فرد تھا چھٹے امام کے دور میں, اسماعیل اس کا نام تھا, اور وہ چھٹے امام کی امامت کو قبول نہیں کرتا تھا, اور اکثر جگہوں پہ برملا چھٹے امام کی امامت کو قبول نہ کرنے کا اعلان کرتا تھا, امام کو پتا تھا, ساتھ ہی کردار میں بھی اتنا اچھا نہیں تھا, شراب کی عادت تھی اس کو. ایک دن کہیں شراب کا سنا اس نے, کسی خاص شراب کا, تو جا کے خریدا, مشک میں شراب کو بھر کے کندھے پہ ڈال کے واپس آ رہا تھا, ایک گلی میں جب آیا تو دیکھا سامنے سے چھٹے امام آ رہے تھے, اب مشک میں شراب لے کے امام کی امامت کو نہیں مانتا لیکن پھر بھی احترام کرتا تھا، تھوڑا سا گھبرا گیا کہ بھئی اب وہ سامنے سے آ رہے ہیں، اور میں خیر امام سامنے آئے تو سلام کیا، امام نے سلام کا جواب دے کے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو، کہتے کہ کام سے گیا تھا گھر جا رہا ہوں واپس. امام نے پوچھا مشق میں کیا ہے؟ اب عزت ہے نا، بتا دے کہ شراب ہے، عزت نہیں. تو سوچا کہ کیا کروں، سچ بولوں یا عزت بچاؤں؟ تو سوچا عزت بچانا بہتر ہے. اس نے کہا دودھ ہے. مشق میں کیا ہے؟ دودھ ہے. امام مسکرا دیے. کہا، امام نے اپنا ہاتھ آگے کیا، کہا ذرا تھوڑا ڈالنا دیکھوں کیسا ہے دودھ تم جو لے کے جا رہے ہیں. جھوٹ یہاں تک تو ٹھیک تھا کہ بھائی امام سے کہتے بھائی دودھ ہے، لیکن یہ حوصلہ کی دست امام کے اوپر شراب کے قطرے، حوصلہ نہیں کر پایا. لیکن وہی عزت. پھر بڑی مشکل سے مشق کا تسمہ کھولا، امام کے ہاتھوں کی طرف جو ہی جھکایا تو شراب کی مشق میں سے دودھ نکلنے لگا. اب جملہ سنیں، عزت و تکریم، جملہ سنیں. جو ہی امام کے ہاتھ پہ دودھ گرا، امام نے سوال کیا، اسماعیل اس زمانے میں تمہارا امام کون ہے؟ آنکھوں میں آنسو لیے کہا، میرا امام وہ ہے جس نے میری عزت بچانے کے لیے شراب کو دودھ میں تبدیل کروا دیا. کہا، میرا امام وہ ہے کہ جس نے میری عزت اور تکریم کی حفاظت کے لیے شراب کو دودھ میں بدل دیا ہے. قدموں میں گر پڑا، بوسے لیے ہاتھوں کے، اور کہا مولا مجھے بخش دے کہ میں گمراہ ہوں، میں آپ کی امامت کے سے باہر تھا، میں گمراہی میں تھا، مجھے قبول کر دے. آج کے بعد تمام اپنی کوتاہیوں اور اپنی روسیہ اور سیاہ کاریوں سے توبہ کرتا ہوں، مجھے قبول کر دے. اذان محترم، عزت و تکریم دینا یہ سنت پیغمبر ہے، یہ وہ فیصلہ ہے جو نبی نے کر دیا ہے. اب میرے اور آپ کے پاس یسلم و تسلیمہ کے علاوہ آپشن کوئی نہیں ہے. اگر ہماری عادت بن جائے کہ ہم دوسروں کی تذلیل کرتے پھریں، تو امام معصوم نے مسئلہ حل کر دیا. کسی نے امام معصوم کے پاس آ کر سوال کیا کہ مولا کیا وجہ ہے؟ ہم آپ کے پاس دیکھتے ہیں کہ آپ سب کو عزت دیتے ہیں، چاہے غلام ہو، آقا ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، آپ سب کی عزت و تکریم کرتے ہیں، لیکن ہم آپ کے دشمنوں کے پاس یہ دیکھتے ہیں کہ وہ تذلیل کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا خوبصورت جملہ کہا. امام نے کہا، دیکھو جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ وہی دوسرے کو دیتا ہے، جس کے پاس عزت ہو وہ دوسرے کو عزت دیتا ہے، جو اندر سے ذلت میں بھرا ہوا ہو وہی دوسروں کی تذلیل کر رہا ہوتا ہے. لہذا آج کی شب، سرکار کی آمد کی شب، صادق آل محمد کی ولادت کی شب، میں اور آپ آج اس فرش میلاد سے ارادہ کر کے اٹھیں کہ اگر مجھ میں یہ مرض ہے کہ میں دوسروں کی تذلیل کرتا ہوں، میں لوگوں کے انسلٹ کرتا ہوں، میں دوسروں کو کوشش کرتا ہوں کہ پشیمان کر دوں، شرمندہ کر دوں، آج اس میلاد کے فرش سے اٹھتے ہوئے یہ ارادہ کر کے اٹھوں گا کہ پروردگارہ، میں نے سنا کہ تیرے نبی کی سنت تھی کہ وہ ہر کسی کو عزت و تکریم دیتے تھے، آج سے عہد کرتا ہوں کہ میں دوسروں کو عزت دیا کروں گا تاکہ میرے وجود میں عزت بھر جائے، کیونکہ دوسروں کی تذلیل کرنے والے کا وجود خود ذلت سے بھر جاتا ہے. لہذا اپنے گھر میں، اپنی ذات، اپنے ساتھ رہنے والوں، اپنے ماتحت کام کرنے والوں, وہ تمام لوگ کے جن سے واسطہ پڑتا ہے, حتیٰ اگر کسی ریڑی والے سے کچھ لینے جا رہے ہیں اس کو احترام کے ساتھ پکار کے دیکھیں, وہ بندہ ایک دفعہ چونک کے دیکھتا ہے کہ اس نے مجھے ہی کہا ہے. آج کل تو وہ احترام کے لیے سر کا لفظ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. اب میں نے کسی ریڑی والے کو کہا نا سر کیلے کس طرح ہے, کہتے یہ آپ نے کیا کہا, میں نے کہا کیلے کس طرح ہے, کہتے اس سے پہلے کیا کہا, میں نے کہا سر, کہتے یہ تو نہیں کہتا کوئی, اسے حیرت ہوئی. بس عزت و تکریم بانٹے, لوگوں کی عزت کرے تکریم کرے, اور جب کوئی آپ سے پوچھے مجھ سے پوچھے کہ جناب پہلے تو ایسے نہیں تھے آج کل آپ بہت زیادہ عزت کرتے ہیں سب کی, تو بس کتنا خوبصورت ہو گیا یہ جملہ کہ ہم عزت والے خاندان کے ماننے والوں میں سے ہیں, اسی لیے ہم عزت ہی بانٹتے پھرتے نظر آئیں گے, ہم سے کسی کی تذلیل نہیں ہو پائے گی سوائے دشمن خدا کے. چوتھے امام نے جو دعاؤں کے اندر کہا ہوا ہے وہ دشمن خدا کے لیے کوئی رحم نہیں, تذلیل ساری اسی کی اور ذلت بھی ساری اسی کے لیے, باقی جو بھی صاحب ایمان ہو اس کی عزت و تکریم. یہ سنت نبوی میں سے ایک سنت ہے جو آپ کی خدمت میں بیان کی. دعا کرتا ہوں پروردگار کے حضور کہ خدا سب سے پہلے مجھے خود اس پر عمل کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. جتنے بھی آپ حاضرین تشریف فرما ہیں, علماء کرام ہیں, آغائے محترم ہیں, اس جگہ ماشاءاللہ مجھے ابھی بتایا آغا نے کہ یہ ایک آباد جگہ ہے, مسجد بھی ہے, امام بارگاہ بھی ہے, مدرسہ بھی ہے, تو ایک جامع جگہ ہے. تو پروردگار انشاءاللہ آغائے محترم کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں اور دن دگنی رات چگنی مزید ترقی عطا فرمائیں, اور آپ تمام مومنین اہل علاقہ جتنے بھی دامے درہمے سخنے جس حوالے سے بھی تعاون کرتے ہیں ان سب کے لیے, آپ سب کے لیے دعا کرتے ہیں پروردگار سب کی مشکلات کو آسان فرما, مشکلات کو دور فرما, پریشانیوں سے نجات عطا فرما, گناہوں کی مغفرت فرما. بار الہ ان میں سے جو مریض ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل نصیب فرما, جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما, جو بے گناہ اسیر ہیں ان کو رہائی نصیب فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما, رزق میں وسعت آمدن میں اضافہ فرما. پروردگارہ ہم سب پر رحم فرما, ہمیں ادائے شکر کی توفیق عنایت فرما, اپنی یاد سے ہمارے دلوں کو منور فرما, مولا امام زمان کے ظہور میں تعظیم فرما, ہمیں مولا کے اعوان و انصار میں شمار فرما, رہبر معظم کی عمر دراز فرما, آیت اللہ سیستانی و دیگر مراجع کو صحت و سلامتی عطا فرما, تمام مقاومتی گروہوں کی مدد و نصرت فرما, بالخصوص فلسطین کے محاذ پہ برسر پیکار تمام مجاہدین کو فتح و کامرانی نصیب فرما, ہمارے ملک کی مشکلات کو آسان فرما, ہمارے ملک کے تمام مسائل حل فرما, حاضرین کی تمام نیک شرعی حاجات کو پورا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بفضلك ورحمتك يا ارحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.